بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ سب کو حاصل کرنے کے لیے اور اس زندگی کا بھی سچا مزہ حاصل کرنے کے لیے دین اسلام کی برکتیں پانے کے لیے ایک طرف تو اللہ کا اچھا تعارف پہچان ہو جائے گی معرفت ہو جائے گی ایسا اللہ کو پہچان لے کہ پھر اللہ سے شدید محبت ہو جائے ایسی محبت ہو جائے کہ بھلانا چاہے تو بھلا نہ سکے یہ چیز لذتوں کی جان ہے اتنا تعلق ہو جائے آدمی کو تو پھر تو زندگی مزہ ہی مزہ ہو جائے وہ تو ہے ہر حال میں شاداں جس نے دیا ان کو اپنا پھر دنیا اور آخرت کے سارے مرحلے آسان جام محبت کے پیتے ہی ہو گئے آسان سارے مرحلے پہلی چیز ہے اللہ کا اس طرح تعارف معرفت پہچان کرنا پڑے اور ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے کی مشق کر کے اللہ کی محبت کو اپنے اوپر غالب کرنا اس کے بعد دوسری چیز ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو طریقہ ہے وہ آدمی جانے تفصیل سے اس کو جانے ہوگا اللہ کی محبت ایمان کی کیفیت ایمان کی بنی ہوئی حالت اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے کرنٹ کا کنیکشن گھر میں لے لیا اچھا پاور فل کرنٹ کا کنیکشن لے لیا تھری فیز لے لیا اب کرنٹ کا کنیکشن لینے کے بعد گھر میں لائٹیں ہونا ضروری ہے لائٹس چاہیے فین چاہیے کولر چاہیے صحیح ملا اٹھانا ہے فریج چاہیے ہیٹر چاہیے اور جتنے زیادہ آپ مشنری گھر میں لاتے جائیں گے تو اس کرنٹ کا نفع آپ کو ملتا چلا جائے وہی کرنٹ جو ہے گرم بھی کرے گا ٹھنڈا بھی کرے گا اور وہی کرنٹ سب کام کرے گا لیکن کب کرے گا جب اس کرنٹ کے ظاہر ہونے کے لیے آپ شکلیں بدل دیجیے حالات لائیے تو اللہ کی محبت پیدا کرنا اور ایمان کی طاقت پیدا کرنا یہ اپنی زندگی میں کرنٹ کا لانا ہے لیکن یہ کرنٹ نفع کب دے گا جب حضور پاک کا طریقہ ہم سیکھیں علم دین سیکھیں تو بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت تیار کر کے چھوڑی ہے اس امت کا مزاج کیا تھا علم کی دیوانی علم دین کی دیوانی تھی امت ہر آدمی کے اس بات کا غلبہ تھا کہ زندگی تو وہ ہے جو علم دین کے ساتھ کی خدمت کے ساتھ ہے ذریعے معاش کے طور پر جس کا جو مزاج ہوتا ہے جیسے حالات ہوتے آدمی ذریعے معاش اختیار کر لیتا تھا لیکن لوگوں کو ذریعے معاش سے لوگ نہیں پہچانتے جیسے آج کل کیا ہے انجینئر صاحب ڈاکٹر صاحب لوگ ذریعے معاش سے جانتے ہیں ایک دوسرے لیکن اس دور میں آدمی کی جو شناخت تھی آدمی کی جو عزت تھی وہ علم دین کی وجہ سے ہر فرد علم دین حاصل کرتا تھا پوری امت علم کی دیوانی تھی جس کی وجہ سے دنیا کی ساری قوموں میں مسلمان سب سے آگے ہو ہر لائن میں یکتا ہو گیا اللہ تعالی نے ساری کائنات کو علم سے بنایا سائنس سے اللہ کو علم جس قوم میں آتا ہے پھر وہ قوم اللہ تعالی اس کو غالب کر دیتا اس کو خلیفۃ فی الارض کرتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے سب ساتھی اس بات کا دل سے ارادہ کریں ये अल्लाह हम मेहनत करेंगे हमको इल्म में ऊंचा मुकाम होगा। तो हमारे अकाबिल की लिखी हुई किताब है, शेखुल अकाडमी से छपी है, पहले उम्मत में क्या हाल था देखिए। इल्म और उलमा हर तबके में, तो मैं सिर्फ इसके उन्माना सुना रहा हूं आपके सामने। कागज बनाने और फरोख्त करने वालों में इल्म और उलमा काम करते थे, कागज बनाना फरोख्त करना, मगर थे बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुफस्सिर, बड़े बड़े फुकहा, बड़े बड़े जोग्राफियादान, बड़े बड़े तबीयतदान। रोशनाई दवा कलम बनाने और बेचने वालों में इल्म और उलमा, उसकी तफसील है इसमें, कौन दिनों के बड़े गुजरे हैं सबके नाम किसी होते हैं जिसका। उजरत पर किताबत करने वालों में इल्म उलमा, जिन साजों में इल्म उलमा, जिन ने किताबों की बाइंडिंग वालों में, कुतुब फरोशों में इल्म उलमा, रेशम के कीड़े पालने और रेशम बनाने वालों में इल्म उलमा, रेशम बुनने वाले रेशम बापों में इल्म और उलमा, रुई के काश्तकारों और ताजिरों में इल्म और उलमा, रुई धुलने वालों में इल्म और उलमा, बड़े मुहद्दिसीन फुकहा पलटा के देखेंगे, धागे और सूत बनाने वालों में इल्म और उलमा, चरखा और रहट बनाने वालों में इल्म और उलमा, पाचा बापों में इल्म और उलमा, कपड़ा बनाने वालों में, धागा बेचने वालों में इल्म उलमा, सोजन गरों में इल्म उलमा, धोबियों में इल्म उलमा, कांडी बनाने वालों में इल्म उलमा, कपड़ा जो बनता था उसको एक खास किस्म की कांडी में डुबो देते थे सफाई का जानने की, इस्त्री करने वालों में इल्म उलमा, साबुन साजों में इल्म उलमा, सूती कपड़े के ताजिरों में इल्म और उलमा, पुराने कपड़ों के ताजिरों में इल्म और उलमा, पेशा क्या है पुराने कपड़े बेचने का, और है क्या मुहद्दिस हैं, फकीह हैं, कपड़े के टुकड़े के ताजिरों में इल्म और उलमा, कमीज फरोशों में इल्म और उलमा, गुलाब फरोशों में इल्म और उलमा, टोपी बेचने वालों में, लिहाफ और रजाई के ताजिरों में इल्म और उलमा, फर्श वगैरह के ताजिरों में इल्म और उलमा, रंग साजों और रंग फरोशों में इल्म और उलमा, रंग रेजों में इल्म और उलमा, रंग बनाने वाले रंग साज और कपड़ों को रंग में डुबोने वाले रंग रेज, चीज बनाने वालों में इल्म और उलमा, दर्जियों में इल्म और उलमा, रफूगरों में इल्म और उलमा, सफारों में यानी छटेरों में इल्म और उलमा, पीतल का काम करने वाले कुमारों में इल्म और उलमा, आहंगरों और लोहारों में इल्म और उलमा, जिस सालों और जिस रोजों में इल्म और उलमा, मोचियों में उलमा, बाल बनाने वालों में उलमा, हजामों यानी पचना लगाने वालों में इल्म और उलमा, मौजा बनाने वालों में इल्म और उलमा, सप्ताओं यानी बेहिश्तियों में इल्म और उलमा, जो पानी घर घर सप्लाई करते थे, इस्तहा बंदों में इल्म और उलमा, रस्सी बटने वालों में इल्म और उलमा, चटाई बनाने वालों में इल्म और उलमा, टोकरी वगैरह बनाने वालों में इल्म और उलमा, पंखा बनाने वालों में इल्म और उलमा, खादिमों में इल्म और उलमा, शिकारियों में इल्म और उलमा, चरिंद और परिंद फरोशों में इल्म और उलमा, ऐसे ऐसे गुजरे हैं। ऐसा क्या है चुड़ीमार, बंजारे चुड़ीमार, और 30-30 जिल्दों में किताबें लिखी ना उम्मत में फैलाओ, जंगल में मंगल, जंगल में चले जाओ सब इल्म वाले मिल जाए, जिधर जाओ इल्म वाले, ऐसी उम्मत उधर में तैयार की है, वो देखो राज की उम्मत है। दुरा कमत सुनेंगे तो मुझ गलतियां गली जाएंगे, तहियात में गलतियां जाए, हम्मालों और बारबरदारों में कुलियों में इल्म और उलमा, किराए पर सामान और जानवर पहुंचाने वालों में इल्मुल उलमा, महमिल वालों में इल्मुल उलमा, जिन सालों और डब्बाओं में इल्मुल उलमा, ऊंट भेड़ और बकरी के चरवाहों में इल्मुल उलमा, घास भूसा और चारा फरोशों में इल्मुल उलमा, लकड़हारों में इल्मुल उलमा, लकड़ी चीरने फाड़ने काटने तराशने और खराश कर चीजें बनाने वालों में इल्मुल उलमा, कोयला फरोख्त करने वालों में इल्मुल उलमा, बड़ैयों में इल्मुल उलमा, लकड़ी के खिलौने और खुशनुमा चीजें बनाने वालों में इल्मुल उलमा। इल्म की वसत कितनी लिस्ट से लिस्ट सुना रहा, सिर्फ बोलने में बात मजा नहीं आता, देखो लिस्ट भी ऐसी है, हर एक के पीछे चीजते हैं उनके डेट के साथ, कौन बड़े बड़े आदमी चाहे तो इसके अंदर ऐसे पुराने जहाजों और कश्तियों के सामान फरोशों में इल्मुल उलमा, दलालों में इल्मुल उलमा, मुनादियों में इल्मुल उलमा, नहासों यानी जानवरों के दलालों में इल्मुल उलमा, हम्माम वालों में इल्मुल उलमा, आटा पीसने की चक्कियां, गंदम फरोशों में इल्मुल उलमा, जौ फरोशों में इल्मुल उलमा, चावल फरोशों में इल्मुल उलमा, दाल फरोशों में इल्मुल उलमा, आटा पीसने वालों में इल्मुल उलमा। और उम्मत ने तारीख भी कैसी महफूज है, महफूज है, देखो चावल वालों का अलग जिक्र है, दाल वालों का अलग, उसमें बड़े बड़े उलमा था, आटे के ताजिरों में इल्मुल उलमा, नान भाइयों में रोटी बना के बेचने वालों में इल्मुल उलमा, बैकरी वालों में इल्मुल उलमा, मतबख वालों में इल्मुल उलमा, सत्तू और चना बेचने वालों में इल्मुल उलमा, शकर और खुर्दनी मिट्टी के ताजिरों में इल्मुल उलमा, कस्ताबों में इल्मुल उलमा, सिरी पाया बेचने वालों में इल्मुल उलमा, या नारी से बेचते ना, मुर्गी पालने और बेचने वालों में इल्मुल उलमा, माही गिर और माही फरोशों में मछली पकड़ के बेचने वालों में इल्मुल उलमा, दूध का कारोबार करने वालों में इल्मुल उलमा, सब्जी फरोशों में इल्मुल उलमा, मेवा फरोशों में इल्मुल उलमा, सब्जी के बीज बेचने वालों में इल्मुल उलमा, तलन का कारोबार करने वालों में इल्मुल उलमा, कोलों में कोलों से तेल निकालने वालों में इल्मुल उलमा, रोगन फरोशों में तेल बेचने वालों में इल्मुल उलमा, घी के ताजिरों में इल्मुल उलमा, गुड़ बनाने और बेचने वालों में इल्मुल उलमा, शकर साजों में इल्मुल उलमा, हलवाइयों में इल्मुल उलमा, शहद का कारोबार करने वालों में इल्मुल उलमा, सिरका बनाने और बेचने वालों में इल्मुल उलमा, मेमारों में सुतारी इल्मुल उलमा, पदों में इल्मुल उलमा, इमारती पत्थर और लकड़ी के ताजिरों में इल्मुल उलमा, गच बनाने वालों में इल्मुल उलमा, छतों और दीवारों में नक्श निगार बनाने वालों में इल्मुल उलमा, कुब्बा और गुंबद बनाने वालों में इल्मुल उलमा। ये उम्मत हुजूर तैयार करके गए, एक कुछ काम जो काम माश के लिए है वो करते थे, उसको बेइज्जती नहीं समझते, और इज्जत किस में समझते थे, इल्म दीन हासिल किया जाए और जिंदगी भर फैलाते रहते। दिन में क्या है भाई, दिन में है पुलिस और रात में क्या है, बहुत बड़े शहर। दिन में जो है मामूली काम करने वाले, और रात में जो उनकी मजलिस इल्म में खलीफा भी बैठा वक्त का हाकी मिलाते थे, यही जो खाली दो चार आदमी को लेकर बैठे थे, और ऐसा इल्म का शौक था, ये सब 10-20 आदमी की क्लास नहीं लगती थी, 20,000, 30,000, 1,00,000 ऐसे शादी करते थे मोहद्दिसों के साथ। आज बड़े बड़े जो है इल्म अमल के पहाड़ जाए तो मुट्ठी भर मुसलमान जवानी होते, तो अल्लाह के नबी ने ऐसी उम्मत तैयार की इल्मे दीन की चाहने वाली। हर मुसलमान के लिए जरूरियात दीन और बुनियादी अकायद और अमाल का इल्म हासिल करना जरूरी है। तलब इल्म फरीदत आला कुल मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म दीन हासिल करना जरूरी है, चुनाते मुसलमानों ने तालीम तदरीस वाज़ तस्कीर इस्तिफ्ता और इफ्ता इल्मी और दीनी मजालिस और मुख्तलिफ तरीकों से इस फर्ज की अदायगी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और हर तबके और हर पेशे के लोगों ने अपने अपने हालात के मुताबिक इल्म हासिल किया। अहद सलफ में इल्म किसी खास खानदान या हल्के तक महदूद नहीं था,
بلکہ ہر خاص عام اس سے بہراوڑ کا سب اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور مسلمانوں کی ہر بستی بلکہ ہر گھر علم اور علماء سے آباد رہتا تھا، اور تعلیم کے لیے ہر طرح کی آسانی اور فراوانی تھی۔ چوتھی صدی کے مشہور سیاح گھومنے والے شہروں کو جو گھومتے ہیں، اور جغرافیہ دان علامہ مقدسی بشاری نے احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم کتاب میں تقریباً ہر اسلامی علاقے میں مذکروں کا تذکرہ کیا، بیان کرنے والے، لوگوں کو یاد دہانی کرانے والے، واعظ کرنے والے، جو اپنے علاقے کی مسجدوں اور جامع مسجدوں میں واعظ اور تذکیر کی خدمت انجام دیتے تھے۔ جس شہر سے بھی وہ سیاح گزر رہا ہے اس کو اپنے تذکرہ کیا، فلاں علاقے میں کہاں تذکیر ہوتی ہے، کون مذکر ہے، اور مقامی مسلمانوں کے ہر طبقے کے عوام و خواص ان سے علمی اور دینی معلومات حاصل کرتے تھے۔ مثلاً پورے اقلیم شام میں مذکر حضرات واعظ کے انداز میں فجر اور مغرب کے بعد عوام کو تعلیم دیتے تھے۔ ایک تعلیم کا انداز کیا تھا؟ فجر اور مغرب بعد واعظ کے انداز میں دلوں کو نرم کرنے والی حدیثیں آئے تھے۔ واعظ کس کو کہتے ہیں؟ دلوں پہ اثر کرنے والے مضامین بیان کرنے کو واعظ کہتے ہیں۔ مسجد اقصا میں احناف کی مجلس تذکیر منعقد ہوتی تھی، جس میں کوئی کتاب پڑھی جاتی تھی، اور علماء و فقہاء اصل کے بعد فقہاء اثر کے بعد اور مغرب اور عشاء کے درمیان شہر کی جامع مسجدوں میں اپنے حلقے قائم کرتے تھے، علماء فقہاء اسلام کے جو ماہرین ہیں، جن میں عوام و خواص سب لوگ ذوق و شوق سے شریک ہوتے تھے۔ اقلیم فارس میں، فارس ملک کا نام اکثر ایران کہتے ہیں نا، اب تو شیعوں کا ہو گیا، پہلے بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہوں۔ اقلیم فارس میں روزانہ کا معمول تھا کہ اثر کے بعد مغرب تک علماء اور فقہا عوام کے لیے مجلس منعقد کرتے تھے۔ اسی طرح فجر کے بعد دن چڑھے تک مجلس ہوتی تھی، فجر سے لے کے 9:30 بجے تک دن اچھی طرح روشن ہونے لگا، اور جمعہ کے دن دوسرے مقامات میں اس کا انعقاد ہوتا تھا جس میں شہر کے لوگ شریک ہوتے تھے۔ یقین مصر کی مسجدوں میں قاعدہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد امام اپنے سامنے قرآن شریف رکھ کر کسی حصے کے معنی اور مطالب بیان کرتا تھا، اور عوام واعظ کی مجلسوں میں کی طرح اس میں شریک ہوتے تھے۔ تفسیر کے اس میں بھی لوگ اس طرح واعظ میں بڑے بڑے مجمع رہتے ہیں، تفسیر کے حلقوں میں بھی بڑے مجمع ہوتے تھے، اور مغرب و عشاء کے درمیان جامع مسجدوں میں فقہا، علماء، ادباء اور حکما کے حلقے قائم ہوتے تھے۔ دینی علم کی بھی مجلسیں ہوتی تھی اور زبان کی بھی، ادب عادیف زبان، اشعار وغیرہ زبان کی باریکیاں سکھاتے ہیں، اور حکیموں کی بھی، جس سے مسجدیں بھری رہتی تھی۔ مقدسی کے بیان ہے کہ میں ان مجلسوں میں شریک ہوتا تھا، ایک مرتبہ مسجد میں ہم چند ہم وطن بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اسی درمیان کسی نے کہا کہ اپنے چہروں کو مجلس کی طرف کر لو، اور ہم نے دیکھا کہ ہماری دونوں طرف مسجدیں قائم ہیں۔ یہی حال وہاں کی تمام مسجدوں کا، میں نے ایک مرتبہ ایک مسجد میں ایسی 110 مجلسیں شمار کی۔ ایک مسجد میں کتنی مجلسیں اور علم کی؟ عشاء کے بعد تک کی مجلسیں برپا رہتی تھی، تہائی رات کے بعد عام لوگ چلے جاتے تھے، اور خاص لوگ اس وقت بھی مجلس میں رہا کرتے تھے۔ تہائی رات، ون تھرڈ رات تک سب لوگ رہتے تھے، اور صحابہ کی مجلسوں کے بارے میں پچھلے بیان میں کیا جاتا، عشاء کے بعد شروع ہوتی تو فجر تک ہوتی، جب تک حضور پاک جو علم بیان کر کے جب چلے گئے ہیں، جب تک وہ سب کو یاد نہیں ہو جاتا تھا اٹھتے نہیں، حضور اندر جاتے ہی 60-60 کی ایک مجلس بنتی تھی۔ اور ان احادیث کو دہرانے والے جو خاص صحابہ تھے علم والے، اس کو دہراتے اچھی طرح، اس کو سمجھا دینے کے بعد اس کے بعد وہ 60 آدمیوں کی مجلسیں 6-6 کی کا حلقہ بن جاتے، اور پھر اس کو دہراتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ حضور کا علم ہمارے گوشت کے اندر سائبس نہیں ہو جاتا تھا، ہم مسجد سے نہیں آتے۔ اس لیے تو آج ہم کو ہزاروں حدیثیں ملتی، اگر وہ لوگ سستی کاہری کرتے تو ہم تک علم آتا ہے. مسجدوں میں علمی اور تعلیمی مجلسوں کے علاوہ خاص خاص اوقات میں مشہور جو علماء اور مشائخ ہوتے تھے ان کی واعظ کی مجلس ہوتی تھی جس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عوام و خواص شریک ہوتے تھے. ایسی مجلسوں سے علم سے زیادہ عمل کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوتا اور تاثیر اور تاثر کا یہ عالم ہوتا تھا کہ اکثر سامعین توبہ و استغفار کرتے تھے. ان مجلسوں میں جو بیان ہوتا تھا تو اکثر لوگ زندگیاں بدل لیتے تھے. اس میں بہت سے لوگ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے تھے. مجلسوں میں اکثر ایسا اثر ہوتا تھا کہ ہوش ہو جاتا بعض لوگ, اور کتنے جوانوں کی پیشانی کے بال کاٹے جاتے تھے. تو توبہ کی ایک علامت جب پیشن کے بال لوگ مجلسوں میں اپنے بال کاٹنے کے لوگ مقرر رہتے تھے, جو توبہ کرا اس کے بالوں کی کٹائی ہوئی. امام ابن جبیر اندلسی کے ساتھ میں یہ کہ انہوں نے اپنے سفر نامے میں بغداد کی مجالس واعظ کا تذکرہ بڑے اہتمام سے کیا ہے اور وہ خود ان میں شریک ہوئے ہیں. ایک مجلس واعظ کا اس طرح بیان کیا کہ جمعہ 5 صفر 580 ہجری کو اثر کے بعد رئیس الشافعیہ اور مدرسے نظامیہ کے مدرس و فقیہ امام رضی الدین قزوینی کا واعظ ہوا جس میں ہم شریک تھے. شیخ ممبر پر تشریف دے گئے. سامنے کرسیوں پر قاری حضرات نے نہایت پرکشش آواز اور انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کی. اس کے بعد شیخ رضی الدین نے بڑے اطمینان اور سکون سے واعظ بیان کیا. سامعین کا یہ حال تھا کہ بہت سے لوگ زارو قطع رو رہے تھے. مجمع میں سے ایک بڑی جماعت نے شیخ کے حق پر توبہ کی. بہت سے لوگوں کے سر کے بال کاٹے گئے. جب تک واعظ ہوتا رہا مجمع ساکت و خاموش رہا. مجلس کے خاتمے پر شیخ سے مسائل معلوم کیے جاتے تھے اور وہ فوراً جواب دیتے تھے. اسی طرح جمعہ 12 صفر کو سرخیر علماء خراسان کے علماء کے بڑے عالم شیخ صدر الدین کا واعظ مدرسہ نظامیہ میں ہوا. یہ مدرسہ نظامیہ بہت مشہور ہے بغداد کا, جس میں اہل بغداد جوگ در جوگ شریک ہوئے اور شیخ رضی الدین قزوینی کی مجلس کی طرح اس مجلس میں بھی توبہ و استغفار کا عبرتناک منظر تھا جس میں بھی لوگ دھڑا دھڑ رو رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں. اس کے دوسرے دن سنیچر کو بغداد کے شرقی علاقے میں امام ابن جوزی کا واعظ ہوا. امام صاحب کے رونق افروز منبر پر بیٹھنے کے بعد تقریباً 20 قاریوں نے قرآن کریم کے مختلف مقامات سے 3-3 آیات کی تلاوت کی. بعض اس قدر پرتاثر تھا کہ رہ رہ کر مجمع سے چیخ و پکار اور گریہ و زاری کی سزائیں بلند ہوتی تھیں. تھوڑی دیر دور میں لوگ چیخ چیخ کر روتے تھے. ایسا خود امام ابن جوزی نے اپنی کتاب المنتظم میں ایک اپنی مجالس واعظ کا تذکرہ کیا ہے. ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بغداد کے باب بدر میں شیخ ابو الخیر قزوینی کا واعظ ہوا. اس پر 26 رجب کو 568 ہجری کو اسی مقام پر میرا واعظ شروع ہوا جو 1 ہفتے تک جاری رہا. واعظ کتنے دن چلا ہو؟ 1 ہفتے تک, مطلب روز چلتا رہا سارے ضروریات کے علاوہ. میرے واعظ کی خبر سن کر عوام کے ذوق و شوق کا یہ حال تھا کہ صبح سویرے ہی اپنی اپنی جگہ پکڑنے لگے. شام کو آ جائے تو صبح سے لوگ جگہ پکڑنے لگے. وہاں پر بہت سے اوٹے اور چبوترے تھے, لوگوں نے ان میں اپنی اپنی جگہ کرائے پر لی. سامعین کا مجمع بہت زیادہ تھا. خود خلیفۃ المسلمین سامعین میں شریک تھا, ہمارے ساتھ بھی شریک ہے. اور شعبان 568 میں باب بدر ہی میں میرا واعظ ہوا. سخت گرمی اور دھوپ کا زمانہ تھا. ایک آدمی نے 10 سامعین کو اپنے سائے میں رکھا تو انہوں نے اس کو 5 کرایہ دیے. لوگوں نے چند درچند قیمت پر پنکھے خریدے. مجمع صبح سویرے ہی سے شروع ہو گیا. بھیڑ میں ایک شخص کے 1000 دینار گم ہو گئے. 1000 تو امیر المومنین نے اس کو رقم دی. بھائی صاحب اسی میں بھائی صاحب نے رقم دی. اور یہ رمضان 566 ہجری میں مقام حلوہ میں میرا واعظ ہوا تھا. میرے ہاتھ پر تقریباً 200 آدمیوں نے توبہ کی اسی ایک واعظ میں, اور 110 آدمی کے سر کے بال میں نے کاٹے. یہ بات چل رہا ہے. تو یہ کیا ہے واس کی مجلسوں کا یہ حال تھا، پھر درس قرآن کی مجلسیں فجر کے بعد ہوتی تھی، اور حدیث کی جو مجلس ہیں اس میں پوری امت کو شوق تھا حدیثیں یاد کرنے میں. اس دور میں حدیث کی روایت اور املا کی بڑی بڑی مجلسیں منعقد ہوتی تھیں، کون سے کون سے راوی، کون سی حدیثیں لکھوا دیتے، املا جوان ہے تو اردو میں بولتے املا لکھوا دیتے. عالم اسلام کا کوئی نامور محدث، محدثوں کی اس کی قدر تھی، کوئی محدث کسی شہر میں پہنچ جاتا تو پورے علاقے میں گھوم مچ جاتی، وہ فلاں محدث آئے ہیں چلو حدیثیں لے لیں، اور اہل علم اور طلبہ حدیث کے علاوہ عوام ٹوٹ پڑتے جب بھی کوئی محدث آتا، بازار راستے کارخانے دکانیں اور کاروبار بند ہو جاتے، کوئی محدث آئے مشہور. امیر غریب تاجر مزدور پیشاور غرض ہر حلقہ اور طبقے کے عوام اور خواص املائے حدیث کی مجلس میں اونڈ آتے. یہ سننا الگ ہے اور یہ کیا ہے حدیثیں لکھنے کی مجلس ہیں، تو ہر آدمی کو حدیثیں لکھ کے یاد کرنے کا اتنا شوق تھا کہ دکان بند ہو جاتے تو بازار بند ہو جاتے. امام عثمان سعید بن مغیرہ مسیسی سیاد یعنی شکاری تھے، یہ امام ہے نو محدث ہے اور ٹھیک ہے پیشہ کیا تھا ان کا سیاد شکاری. انہوں نے کتاب السیر لکھ کر اس کا پہلا درس دیا، شکاری صاحب اپنی کتاب لکھ کے درس پہلا دے رہے اس کا، تو پورا شہر مسیسا امڑ آیا. راوی کا بیان ہے کہ قد غلقوا ابواب حوانیتهم فحضروا مجلسه، یعنی لوگوں نے اپنی دکانوں کے دروازے بند کر کے مجلس حدیث میں درس شرکت، پورے بازار بند کر کے آ گئے، ایسے دیوانے سے کہیں بات آ رہی ہے ان کی تو سب چھوڑ چھاڑ کے آیا. امام یزید بن ہارون کی مجلس تحدیث بغداد میں منعقد ہوئی جس میں 70,000 کا مجمع تھا. کیا کر رہے ہیں؟ وار نہیں کر رہے خالی، اب ہم لوگ تو کیا مسجدوں میں جو حدیث ہے سن لینا، سن کے خالی چلے جاتے ہوئے، ان کو سننے کے لیے کتنے کم بڑھ، یہ وہ طبقہ نہیں ہے سن کے لکھ کے یاد کرنے والے ہیں. اب ہماری مجلس میں اگر بولے ہم کہ بھائی نوٹس لے کے آئیے، نوٹس نوٹ کرتے جائیے، کتنے لوگ بولے، اب کتنے لوگ نوٹ لے کے آئے، نوٹ بک کتنے لوگ لے کے آئے، اب یہ تو امت کے خاص لوگ ہیں ابھی، اور اس زمانے کیا تھا عوام تھے، مگر نوٹس کی جو مجلس ہوتی تھی حدیث کی اس میں کتنی پبلک ہے، اس میں 70,000 کا مجمع تھا. امام عاصم بن علی بن عاصم کی مجلس تحدیث و املا، اس میں حدیث لکھاتے بولتے بھی تھے لکھاتے تھے، بغداد کی جامع الرصافہ کے میدان رحبۃ النخل میں منعقد ہوئی. وہ ایک بلند مقام پر بیٹھ کر حدیث بیان کرتے تھے. حدیث لکھنے اور سننے والوں کا مجمع اتنا زبردست تھا کہ مستملی کی آواز جو بیچ میں آواز پہنچاتے تھے لوگوں تک، یہ حدیث بولتے ہی سن کے پہنچانے والے مستملی، جیسے مکبل ہوتے نا، اس کی آواز مجمع تک نہیں پہنچتی تھی. انہوں نے امام لیث بن سعد کی روایت سے حدیث بیان کی، یہ حدیث انہوں نے بیان کی تو 14 مرتبہ اس کو دہرانا پڑا، تب جا کر مجمع سن سکا، اتنا بڑا مجمع تھا. حالانکہ مستملی کھجور کے ایک ٹیڑھے تنے پر بیٹھ کر آواز پہنچاتا تھا، وہ بھی اونچی جگہ پہ بیٹھ کے پہنچاتا تھا آواز. خلیفہ معتصم باللہ نے شرکائے مجلس کا اندازہ کرایا، جو خلیفہ تھا اس زمانے کا، کتنے لوگ ہیں ذرا گنو اندازہ لگاؤ، تو 120,000 کا مجمع تھا لکھنے والے، اتنی اونچی تھی یہ امت نا، ایسا علم کا ذوق خود پیدا کیا. امام محمد بن اسماعیل بغداد میں مجلس املا منعقد کیا کرتے تھے جس میں ان کے مستملی کا بیان کے اس کے مطابق 20,000 کا مجمع ہوتا تھا. اس طرح بصرہ میں امام عمر بن مضروب کی مجلس املا میں 20,000 کامل ہوتے تھے. علم دین سے اور بہت ساری چیزیں چھوڑ دے رہا ہوں، ایک چیز اور عبداللہ بن مبارک کی، ان کو امیر المومنین فی الحدیث بولتے ہیں اپنے زمانے میں، ان کے بارے میں آتا ہے بس ان کے اندر صحابہ کی پوری چیزیں تھیں، بس ایک چیز نہیں تھی کہ حضور کے زمانے میں پیدا ہوئی، تو باتیں تو پھر بھی ہیں. عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے استاد، امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے عبداللہ بن مبارک. ان کا حصہ لکھ رہے ہیں. علم دین سے عوام اور خواص کا تعلق اور علم اور علماء سے وابستگی اس وقت قابل دین ہوتی تھی جب عالم اسلام کا کوئی شیخ وقت کسی شہر میں داخل ہوتا. جب کوئی بڑے عالم کسی شہر میں آتے, جب اس دین دیکھنے کا ہوتا تھا پبلک میں کتنا علم کا شوق, علم کی کتنی قدر دیکھنے کو ملتا تھا. وہاں کے باشندے اس کے استقبال کو نکلتے تھے. ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید مقام رشتہ میں مقیم تھا, ایک شہر میں مقیم تھا, اور حضرت عبداللہ بن مبارک وہاں تشریف لے گئے. حدیث کے بڑے عالم تھے اس زمانے میں, تشریف لے گئے تو لوگوں کی محبت اور عقیدت اور شیفتگی کا یہ حال تھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کے استقبال اور زیارت اور حصول برکت کے لیے سارا شہر پھوٹ تھا. پورا راستہ گرد و غبار سے بھر گیا. بھیڑ کا یہ حال تھا کہ لوگوں کے جوتے چپل ٹوٹ گئے. کتنا شوق ہے مسلمانوں اس شاہانہ استقبال اور جلوس کو ہارون رشید کی ایک باندھی بالا خانے سے دیکھ رہی تھی. ان سے جو پبلک استقبال کر رہی شاہی محل سے باندھی دیکھ رہی تھی. دریافت کیا یہ کیسا مجمع ہے؟ جواب دیا گیا کہ خراسان کے امام اور عالم عبداللہ بن مبارک کی آمد پر ان کے عقیدت مندوں کا یہ حال ہے. تو اس پر باندھی نے کہا حاضر اللہ الملک, ارے حکومت بادشاہی سے ہے, خدا کے قدم بادشاہی سے ہے. لا ہارون, یہ ہارون رشید جو اس وقت کے خلیفہ ہے, یہ کوئی بادشاہی اللہ لا یجمعنا الا بسلطة عوام کے, لوگوں کو پولیس کے بغیر اور ملازمین کے بغیر جمع نہیں کر سکتے. اور یہ حکومت دیکھو کیسی کیسی محبت کی علماء سے. اس لیے بھی سنا رہے ہیں کہ آج کل کیا ہے, دلوں میں علماء کی محبت نکلتی جا رہی ہے, علم کی علماء کی محبت نکلتی جا رہی ہے. اور حضور نے فرمایا یہ امت اسی وقت تک ہدایت پر رہے گی جب تک علماء سے جڑی رہے گی. شیخ الاسلام ابو اسحاق شیرازی آٹھویں ہجری کے ہیں, ایک مرتبہ اپنے اصحاب اور تلامذہ کے ساتھ مختلف شہروں کے دینی اور علمی سفر پر نکلے. اپنے شاگردوں کے ساتھ علمی سفر پر نکلے تو جس بستی اور شہر سے گزرتے تھے لوگ دیوانہ وار ان کے استقبال اور زیارت اور حصول برکت کے لیے نکلتے تھے. برکت کی چیز سمجھ, حدیث ایک حدیث ہے جس نے کسی عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا, جس نے کسی عالم سے مصافہ کیا اس نے مجھ سے مصافہ کیا. اس وقت امت ہے بڑی محبت کرتی تھی, برکت کی چیز سمجھتی تھی. لوگ دیوارہ وار ان کے استقبال کے اور برکت حاصل کرنے کے لیے نکلتے تھے. نکلتے بھی کون جاتے تھے؟ ابو اسحاق شیرازی اور ان پر مختلف قسم کی اشیاں نچھاور کرتے تھے. صرف دیکھتے نہیں تھے بلکہ مختلف ہدیے پیش کرتے تھے. امام سبکی نے لکھا ہے کہ امام ابو اسحاق ایک مرتبہ بلاد اعظم کے سفر میں نکلے تو جہاں جاتے وہاں کے لوگ عورتوں اور بچوں کے ساتھ استقبال کو آتے. اس کی طبیعت پورے گھرانے میں علم کی محبت رہنا, بچے بھی آنا عورتیں بھی آنا ہوتا. حصول برکت کے لیے ان کے جسم اور اعضا کو چھوتے تھے لوگ, آتے ان کے جسم کو چھوتے, ان کی خاک کے پا کے لیے ایک دوسرے پر گرے جاتے تھے, ان کے پاؤں کے نیچے مٹی لینے جاتے. ایسی محبت کے لوگ ہر شہر کے صنعت گر اور کاریگر اپنی اپنی مصنوعات کو ان پر نشاور کرتے تھے. جس کی جس لائن کی جو چیز بنانے والا ہے, جس کے کارخانے میں جو چیز بنتی وہ سب ان پہ نشاور کرتے تھے. جن میں مٹھائی میوا کپڑے پوسٹین وغیرہ سب ہوتے تھے. حتیٰ کہ جب وہ موتیوں کے علاقے سے گزرے تو وہ لوگ بھی اپنی چیزیں لٹاتے تھے جو مجمین کے سروں پر گرتی تھی, پھینکتے تھے تو پبلک پہ گرتی تھی. حالانکہ شیخ ابو اسحاق شیرازی لوگوں کو منع کر کے ان کے جوش و جذبے کو تعجب کرتے تھے, کیا ہوگا لوگوں میں, لیکن لوگ پیسے لٹا رہے ہیں سامان لٹا رہے ہیں. جب یہ سلسلہ بند ہوا تو شیخ ابو اسحاق نے اپنے تلامذہ سے حسین مذاق کے طور پر کہا, میرے لڑکوں تم لوگوں نے حسین منظر دیکھا، تم لوگوں کو کیا کیا ملا رہی ہوئی جو بینکے کھانے کے بعد چھوٹے بچوں سے چلیں، کتنے بادام ملے، کتنی مل گئی ہیں، تو وہ ساگر تو دیکھا بھائی کیا کیا ملا تم لوگوں کو، دنیا کے سفر میں نکلنے والے علماء فقہاء اور محدثین کے استقبال، ان سے عقیدت اور محبت اور حصول خیر و برکت کے لیے عوام و خواص کی بھیڑ اس وقت اور بھی زیادہ ہو جاتی تھی جبکہ امام وقت آخرت کے سفر پر روانہ ہو جاتا، کوئی عالم کا انتقال ہو جاتا، رنج و غم کا یہ عالم ہوتا تھا کہ پورا شہر ماتم کلا بن جاتا، بازار اور کاروبار بند ہو جاتے تھے، حضرت امام ابو اعظم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے میں زہر دیا گیا، ان کی موت پر پورا شہر بغداد پورے شہر میں صف ماتم بچھ گئی اور 50,000 سے زائد خلق اللہ ان کے جنازے میں شریک ہوئی اور 6 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ امام احمد بن حنبل کی وفات پر شہر بغداد میں آہ و بکا کا ہنگامہ برپا ہو گیا، جنازے میں بے پناہ ہجوم تھا، میدان کے علاوہ لوگوں نے دجلہ میں کشتیوں کو، بغداد کے اطراف جو بہت بڑا دریا ہے تو میدان بھی بھر گیا، تو دریا میں کشتیوں میں لوگوں نے نماز پڑھی، بازاروں میں گلی کوچوں میں نماز جنازہ پڑھی گئی، ایک اندازے کے مطابق 6 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ اب یہ زمانے میں 10-20 لاکھ جمع ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے کہ بڑے بڑے شہر ہیں اور بڑے بڑے شہر ہیں، پرانے زمانے کے شہر تو اتنے بڑے نہیں ہوتے تھے۔ بغداد کی مشہور محدثہ حضرت فاطمہ بنت نضر کے جنازے میں اس قدر لوگ شریک ہوئے کہ جامع الخز کے مقصورے کی جالیاں توڑ دی گئی، اطراف کے بازار اور سڑکیں آدمیوں سے بھر گئیں، علماء عوام اور ارکان دولت سب ہی شریک جنازہ تھے اور عید کے دن سے زیادہ مجمع ہوا تھا۔ یہ منظر جو ہے سامنے لایا گیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے؟ ہم لوگوں کے دل میں بھی ایک ارمان پیدا ہو کہ اللہ ہم کمائی کے لیے کچھ بھی کریں گے لیکن زندگی بھر ہم علم دین سیکھیں گے سکھائیں گے، ان شاء اللہ زندگی بھر یا تو سیکھتے رہنا آدمی یا سکھاتے رہنا، تب یہ امت اوپر اٹھے گی، تب اس امت کو اللہ غلبہ دیں گے۔